ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال إذني وأوجز وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قمت في الصلاه فصل صلاه مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الى ياس مما في ايدي الناس। ये एक हदीस है तिर्मिजी शरीफ की जो अभी आपके सामने पढ़ी गई। उसके रिवायत करने वाले सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ अता फरमाया। नाम उनका है खालिद इब्न ज़ैद, अंसार के कबीले खजरज की शाख बनु नज्जार से उनका ताल्लुक है। बनु नज्जार ये वो कबीला है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का ननियाली कबीला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला क़याम कुबा में रहा। वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 दिन क़याम किया और उसी क़याम के दौरान मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। जब कुबा से रवाना होने का वक्त आया तो अंसार के तमाम लोग और कबीलों के बड़े बड़े सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए ये दावत देने के लिए कि आप हमारे यहाँ क़याम फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पीछे बिठाया और इस शान से रवाना हुए कि आपके दोनों तरफ अंसार सफ़े लगाए हुए चल रहे थे और उनमें से हर एक की दिली तमन्ना ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर पर क़याम फरमावें और ये दावत भी पेश कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मेरी ऊँटनी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मामूर है, यानी अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दे रखा है वो जहाँ बैठेगी और ठहरेगी मैं वहीं क़याम करूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की मुहार अपने हाथ में रखने के बजाय उसकी गर्दन के ऊपर डाल दी। अब वो ऊँटनी चल रही है, दोनों तरफ सहाबा सब लगाए हुए चल रहे हैं अंसार। हर एक की दिली तमन्ना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़याम मेरे मकान पर हो। बाद हजरात तो जोश मोहब्बत में ऊँटनी की मुहार पकड़ लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते भाई छोड़ दो, ये अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है। चुनांचे इस तरह आगे बढ़ते रहे यहाँ तक के ایک خرابہ یعنی ایک بنجر زمین جو آج کل جہاں مسجد نبوی ہے وہاں پر آ کر کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں اترے، اس کو پھر اٹھایا، وہ آگے چند قدم چلی، پھر واپس لوٹ کر کے آ کر کے وہیں بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بالکل سامنے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، وہ جلدی سے دوڑ کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامان لے کر اپنے گھر میں پہنچا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ تھا، بہت زیادہ لمبا بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں، ابھی تو جو روایت میں نے پیش کی ہے اسی کی مختصر وضاحت کروں گا۔ بہرحال اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 مہینے، 6 مہینے سے اوپر، 7 سے کچھ کم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بحیثیت مہمان کے رہے۔ اس درمیان میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور اس کی تعمیر کے بعد اس کے بالکل برابر میں ازواج مطہرات امہات المومنین کے حجرے بنے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منتقل ہو گئے۔ بہرحال یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ دیکھو وہ قید بھی لگا رہا ہے مختصر، اور اس کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا کہ عجیب آدمی ہے، نصیحت بھی چاہتا ہے اور پھر ہمیں پابند بھی کرتا ہے کہ مختصر نصیحت ہو، ایسا نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر آپ کے پاس آ جائے اور نصیحت کا طلبگار ہو تو یہ موقع چوکنا نہیں چاہیے، بلکہ مناسب حال جو نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالے وہ کر دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر کے قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا، لَا يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو سیدھا راستہ بتلا دیں تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی کو ہماری ذات سے ہدایت مل جائے وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس آدمی نے جب یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اذا قمت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مودعین، جب تم نماز کے اندر کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو۔ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے تمام احکام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی بھیجے، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج میں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو نماز واقعتاً بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور نماز کفر کے درمیان اگر ایک فاصلہ ہے نماز کے چھوڑنے کا، جہاں نماز چھوڑی آدمی کفر تک پہنچ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، وانما موضع الصلاۃ فی الدین موضع الراس فی الجسد، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے دین کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دین میں نماز کی وہی حیثیت ہے جو آدمی کے جسم میں سر کی ہے، کہ سر اگر کاٹ دیا جائے تو آدمی باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ نماز اگر چھوڑ دے آدمی تو اس کا دین باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ کے تمام گورنروں کے نام ایک سرکلر جاری فرمایا تھا۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطأ امام مالک کے پہلے ہی باب خطی صلاۃ میں اس کا کچھ حصہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، وہ مخاطب کرتے ہیں اپنی مملکت کے گورنروں کو کہ تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بعض کاموں کی مشغولی کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں، اور خاص کر کے بعض وہ لوگ جو اجتماعی کاموں کو انجام دینے والے ہوتے ہیں، گویا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کام کی اہمیت کے پیش نظر میرے لیے گنجائش ہے کہ میں اس کو کچھ تاخیر کیسے پڑھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکید فرما رہے ہیں، کوئی کام نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ نماز کا وقت آ جائے اس کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ انہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظہا وحافظ علیہا، حفظ دین ہو، جو آدمی نماز کی حفاظت کر لے، یعنی مطلب یہ کہ نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس کے مطابق ادا کرے۔ نماز میں خالی پڑھ لینا نماز کا یہ مقصود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جہاں حکم دیا سلو نہیں فرمایا، حالانکہ سلو کا ترجمہ بھی ہوتا ہے نماز پڑھو، لیکن نہیں، قرآن میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا باری تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن فرماتے ہیں، اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، ساری چیزوں کی۔ ایک سنت اگر چھوڑ دی تو نماز کا جو نور ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ایک ایک سنت اپنی جگہ پر اتنی قیمتی ہے کہ جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام ابو یوسف اور جو ہے امام محمد، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے شاگرد ہیں, ان کے شاگردوں میں سے ایک تھے, ایک بزرگ تھے, وہ کبھی ان کی جماعت فوت نہیں ہوتی تھی اور روزانہ 200 رکعت نماز پڑھ نفل نماز پڑھنے کا ان کا معمول تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز جماعت چھوٹ گئی جماعت, تو چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اکیلا نماز پڑھے اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 27 گنا گویا ثواب ملتا ہے اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں. تو ان کی جب جماعت چھوٹ گئی وہ تو بڑے جو ہے فقہا میں سے تھے, جانتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے میرا فریضہ ادا ہو جائے گا, میرا ذمہ بری ہو جائے گا, لیکن کوئی چونکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جماعت کا ثواب 27 گنا ہے تو انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ بھی ان کے مطابق ہوتا ہے. رات کو خواب میں دیکھا کوئی کہنے والے کہہ رہا ہے کیف بتامین الملائکۃ, کہ آپ نے گویا اس نماز کو 27 مرتبہ تو پڑھ لیا یعنی, مگر فرشتوں کی آمین کا کیا؟ یہ اشارہ ہے ایک حدیث کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی امام کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے اور امام جب قرات کرتا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور پھر آمین کہے یہ, اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور ومن وافق تامین الملائکہ تامین تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو تو جس وقت فرشتوں نے آمین کہی اس نے بھی آمین کہی تو اس کے سارے اگلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا اس میں خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ یہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سننے کے بعد آمین کہتے اور وہ جو فضیلت حاصل ہوتی یہ 27 مرتبہ پڑھنے سے بھی حاصل نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ایک سنت اپنی جگہ پر بڑی قیمتی ہے. تو بہرحال یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے. خالی پڑھ لینا مقصود نہیں ہے. قرآن پاک میں سورہ المؤمنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب اور فلاح یاب ایمان والوں کے کچھ اوصاف اور ان کی کچھ خوبیاں ذکر کی ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے کامیاب ہیں فلاح یاب ہیں, وہ ایمان ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے. لفظ فلاح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکاتہ فرماتے ہیں کہ عربی میں لفظ فلاح اپنے اندر ایک ایسا مفہوم رکھتا ہے کہ ہماری اردو زبان کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں جامع جو اس کے مفہوم کو ادا کر سکے. ہم ترجمہ کرتے ہیں کامیاب لیکن اس سے وہ سارا مفہوم ادا نہیں ہوتا. فلاح کہتے ہیں دنیا کی بھی خوشحالی اور آخرت کی بھی خوشحالی کو. گویا باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں بھی خوشحال ہیں اور آخرت کے اندر بھی خوشحال ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. گویا نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنا یہ شریعت کی نگاہوں میں مطلوب ہے. دو لفظ ہیں, ایک تو ہے لفظ خشوع اور ایک ہے لفظ خضوع. ایک میں شین ہے دوسرے میں زاد ہے. خضوع کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کے دوران اپنے اعضاء کو اسی طرح رکھنا جس طرح رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کر کے بتلایا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح تم نماز پڑھو. قیام کس طرح ہونا چاہیے, رکوع میں نظریں کہاں ہونی چاہیے, سجدے میں نگاہیں کہاں ہونی چاہیے, قعدے میں نگاہیں کہاں ہونی چاہیے, ہر ایک کا طریقہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہر چیز بڑے اہتمام سے, یہاں تک کہ وضو کا طریقہ بھی اور وضو جیسی چیز حضرات صحابہ باقاعدہ اس کے سکھلانے کا اہتمام کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جبکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے اور آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی, ایسے اس زمانے میں انہوں نے ایک مرتبہ پانی منگوایا اور منگوا کر کے لوگوں کو باقاعدہ وضو کر کے بتلایا کہ میں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. گویا یہ حضور والے طریقے امت کے اندر عام کرنا اور خود بھی اس کا اہتمام کرنا اور لوگوں کو بھی گویا ان کو سکھلانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. آج جو ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی, ہمیں ان چیزوں کو اپنے گھر کے چھوٹوں بڑوں کو اپنے متعلقین کو سکھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو باقاعدہ اس طرح وضو کر کے بتایا اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا آپ نے اس کے بعد کہ جو اس طرح وضو کر کے دو رکعت اس شان سے پڑھے کہ دوران نماز کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ ہو, اپنے نفس سے باتیں نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ اپنے دور خلافت میں باقاعدہ انہوں نے بھی پانی منگوا کر باقاعدہ کوفہ کا جو چوک تھا وہاں کی جامع مسجد کے سامنے وہاں بیٹھ کر لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتلایا. تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہاں بڑی اہمیت تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ بتلاؤں. یہ لوگ بڑے اہتمام سے آج نماز کی ہمارے قلوب میں ہماری نگاہوں میں اہمیت نہیں رہی, بچپن میں جیسی پڑھی بس پڑھتے چلے. ہر چیز میں رینوویشن ہوتا ہے, چار پانچ سال کے بعد مکان ذرا ٹھیک ٹھاک کر دیں گے, دکان کا رینوویشن ہوگا, لیکن نماز کے رینوویشن کی ہمیں فکر نہیں ہے. بچپن سے جیسی پڑھتی چلے آ رہے ہیں کبھی تو اس میں جو غلطیاں رہ جاتی ہیں وہ تو آپ بار بار اس کا جو ہے مذاکرہ کریں آپس میں اور ایک دوسرے کے بتلا کر کے سیکھنے کا اہتمام کریں تو یہ غلطیاں دور ہوتی ہیں. ہمارے ایک ساتھی بڑے ماشاء اللہ عالم تھے, نماز کے دوران ایک بات آئی کہنا کہ میں تو اسی طرح پڑھتا تھا, آج اس بھول کی مجھے غلطی سمجھ میں اس کا ہے یہ بھول میری سمجھ میں آئی. حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے اور فتوے دیتے اور لکھتے ہوئے 60 سال ہو گئے تو بھی کبھی کبھی نماز کے دوران کوئی ایسی بات پیش آتی ہے کہ کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا, نماز کے بعد پھر کتابیں کھول کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے. تمہارا نماز معمولی چیز نہیں ہے, ہم اس کو جو اہمیت دینی چاہیے نہیں دیتے, ہمیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا ایک تو ہے وضو اور دوسرا ہے خشوع. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, نماز شروع کرنے سے لے کر نماز ختم کرنے تک کوئی ایک لمحے کے لیے بھی آدمی کا دل اللہ کی طرف سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہ ہے خشوع اور یہ مطلوب ہے, اور یہ اس خشوع کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن آج ہماری نماز کا کیا حال ہو گیا, ہم خود ہی اپنے دل سے سوال کر کے جواب حاصل کر لیں. ایک لمحے پوری نماز میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو غنیمت ہے. یعنی ایسا معاملہ الٹا ہو گیا, نہ جہاں نماز کی نیت باندھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کھل گیا, بس ایسے ایسے چیزیں کہ آدمی سب کہاں کہاں گھوم. نماز کے دوران جو کچھ آج کبھی نماز کے باہر جس کا خیال بھی نہیں آتا تھا وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, اور خشوع کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے جو حدیث جبریل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں حضرت جبریل ایک اجنبی آدمی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور چند سوالات کیے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، دیکھ رہے ہو، یعنی گویا استحضار کی ایسی کیفیت ہو گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح نماز پڑھو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ایمان، ہر ایک کا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایمان الگ چیز ہے، ایمان کے علاوہ اس کیفیت کا ہر وقت استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، تو یا تو یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اب میں نے ابھی جو حدیث پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتلایا ہے اس آدمی کو، کہ اذا قمت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مودین، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو۔ ہمیں اور آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ ابھی جو جمعہ کی نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، تو بتلائیے کیسا جی لگا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آدمی جانتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی موقع ملنے والا نہیں ہے، مجھے اللہ نے یہ نماز آخری پڑھنے کا موقع دیا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے پورا دھیان پوری توجہ اس نماز میں ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے مشرکین مکہ کے ہاتھ جو ہے فروخت کر دیا تھا، اور ان میں سے ایک نے جو ہے ان کو اپنے باپ کے اپنے جو ہے مقتولین کے بدلے میں خریدا تھا، کہ اس کے بعد چنانچہ ان کو جب قتل کرنے کے لیے لے گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے، چنانچہ دو رکعت انہوں نے ادا کی، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں ایسا جی لگ رہا تھا، چاہتا تو جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس نماز کو اور زیادہ لمبا کروں، لیکن تم یہ سمجھتے کہ یہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ خیر، تو بہرحال نماز جو ہے ایسی پڑھنی چاہیے جیسے کہ آخری نماز ہو، اور یہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا واقعتاً اگر آدمی اس طریقے کو آزما کر کے دیکھے اور اس کے اوپر عمل کا اہتمام کرے تو نماز کے اندر جو خشوع پیدا ہونا چاہیے یہ کیفیت دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے، اور یہ گویا اپنے تدبیر جو بتلائی ہے وہ کوئی وہمی تدبیر نہیں ہے، حقیقی تدبیر ہے، اس لیے کہ دیکھو موت یہ تو آنے والی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ابھی آ جائے، تھوڑی دیر کے بعد آ جائے، دوران نماز آ جائے، کل آئے، آٹھ دن کے بعد آئے، تو جب نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو ہر نماز جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے متعلق گویا یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، پھر ہمیں ہر اس نماز کو جو ہم پڑھیں اسی تصور کے ساتھ اور اسی استحضار کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے، معلوم نہیں کہ نماز پڑھنے کا یہ موقع پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں، اس کو پورے دھیان اور توجہ سے پڑھیں۔ تو بہرحال پہلی نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، دوسری فرمائی فلا تکلم بکلامی تعتذر منہ غدر، کہ کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو جس کے متعلق کل تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے۔ بعض مرتبہ आदमी बिना सोचे समझे बगैर गौर किए हुए जबान से बोल देता है। हजरत हकीम उल उम्मत नवर अल्लाह मरकदहू फरमाते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी आप जिस बात को अपनी जबान से निकालना चाहते हैं जबान से निकालने से पहले सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा, इसके क्या क्या असरात मुरतब होंगे और मुझे उसके मुतालिक क्या क्या जवाबदेही है, उसके बाद बोलो। तो उस सूरत के अंदर कभी गलत बात बोलने की नौबत नहीं आएगी। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह से कोई बात पूछी जाती थी तो देर तक सोचने के बाद जवाब देते थे। किसी ने पूछा कि आप बहुत देर में जवाब देते हैं, फरमाया मैं सोचता हूँ कि इस जुमले के बोल से मुझे क्या फ़ायदा है, दुनिया में आखिरत में क्या नुकसान है, उस सब का मुआज़रा करने के बाद मैं अपनी ज़बान से इन अल्फाज को निकालता हूँ। ज़बान अल्लाह तबारक तआला की बहुत कीमती नेमत है, ऐसी नेमत है कि कोई दूसरी नेमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब से आदमी बोलना सीखता है वहाँ से लेकर मौत तक इसकी खिदमत और सर्विस जारी रहती है, न उसको तेल डालना पड़ता है, न उसको जो है आगे कुछ सर्विस करानी पड़ती है, न कुछ और उसके लिए, बल्कि बुढ़ापे में दूसरे आज़ाद तो काम करना छोड़ देते हैं। कान की सुनने की सलाहियत घट जाती है, घुटने दर्द करने लगते हैं, पांव चलने का नाम नहीं लेते और आंखें भी देखने में ज़रा कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन ज़बान की सलाहियत और बढ़ जाती है बुढ़ापे के अंदर भी। तो बहरहाल ये ज़बान जो है ऐसी अजीब गरीब नेमत है, जहाँ दिल में ख्याल आया इसका चलना शुरू हो गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर ज़बान के गया हिफाजत की और ज़बान को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करने की बड़ी ताकीद फरमाई है। हज़रत उक़बा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, एक मौके पर उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, मन नजात या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल नजात देने वाली यानी दुनिया में आखिरत में कौन सी चीज़ें हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी तीन नसीहतें फरमाई थी। पहली नसीहत ये थी, अमलिक अलैक लिसानक, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यज़मनली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो आदमी मुझे गारंटी दे अपने उस उज़्व की जो दो जबड़ों के दरमियान में है यानी ज़बान, तो उसको गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, और जो मुझे गारंटी दे अपने उस उज़्व की जो दो टांगों के दरमियान में है यानी शर्मगाह, तो उसको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मौके पर नसीहत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़बान की हिफाजत की ताकीद फरमाई, तो हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम जो बोलते हैं उस पर भी क्या हमारी गिरफ्त होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोगों को जन्नत के जहन्नम के अंदर औंधे मुँह डालने वाली उनकी ज़बान की काकी हुई खेतियाँ होंगी, यानी उनके ज़बान से बोले हुए बोल के नतीजे में आदमी जहन्नम में जाता है। बुखारी शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी आदमी कोई बात अल्लाह की नाराज़गी की बोलता है और बोल रहा होता है उसको ख्याल और अंदाज़ा भी नहीं कि ये इतनी ख़तरनाक बात है, वो तो मामूली समझ कर बोल लेता है, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नम में इतना नीचे चला जाता है जितना मशरिक व मगरिब के दरमियान में फासला है। तो बहरहाल ज़बान वो बड़ी अहम अहमियत की हामिल है, उसको बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और तीसरी नसीहत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि वाजमीन अयास मिमाफियनास, लोगों के पास जो कुछ है उससे अपने आप को मुकम्मल तौर पर मायूस कर लो, लोगों के पास जो चीज़ें हैं उसमें से किसी से कोई तमा और उम्मीद रखो। यही हम लोगों से उम्मीदें रखते हैं और जब वो ना पूरी नहीं होती है तो नाराजगियां पैदा होती है कि लोगों से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। और नाराजगियों की एक बड़ी बुनियादी वजह ये भी है, एक तवक्कु रखी कि मेरे साथ इस तरह मामला करेगा और जब वो मामला नहीं किया तो फिर उसके मुताबिक दिल में मैल आ जाता। तवक्कु ही काय को रखती, आदमी का दिल जो है उसमें लालच का जो है मादा रखा है, हिर्स का। वो हिर्स वाला मादा आदमी को हर एक से कुछ न कुछ जो है अपने अंदर लालच पैदा करता है, ये मुझे यूं करेगा, ये देगा। भाई किसी से कोई उम्मीद न रखो, जितने जिस जात ने सारी नेमतें बगैर मांगे हुए दी है उससे अगर उम्मीद रखनी है तो रखो। अकबर इलाहाबादी का शेर है, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है, अकबर ये वो दर है जहाँ अबरू नहीं जाती। तो हकीकत तो ये है कि अल्लाह से उम्मीद रखो, उसी से मांगो, बाकी किसी से चाहे सगा बाप हो या बेटा हो उससे भी कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का मिजाज बनाओगे तो कभी कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये तीन पाकीज़ा नसीहतें हैं, अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस पर अमल का एहतमाम और तौफीक नसीब फरमाए। फ़ाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।